أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الفصل الثامن: النفس والعقل موجودان. ہماری بحث چھٹے مرحلے میں چل رہی ہے اور اس کی آٹھویں فصل تک ہم پہنچے ہیں. ابھی تک جو ہے وہ ہم جوہر میں بحث کر رہے تھے کہ جوہر جو ہے اس کی پانچ قسمیں ہیں: مادہ، جسم، صورت، نفس اور عقل. اب تک جو ہے ہم نے مادہ کے بارے میں بحث کر لی، صورت کے بارے میں بحث کر لی اور جسم کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے بحث کی. آج جو ہے اس فصل میں ہم نے دو جوہر اور جو ہیں وہ ثابت کرنے ہیں، اور وہ ہے نفس اور عقل. علامہ طباطبائی پہلے نفس کو ثابت کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر عقل کو ثابت کرتے ہیں. جب یہ بحث شروع ہوئی تھی ہماری تو وہاں پر مختصر سی تعریف جو ہے وہ نفس اور عقل کی کر دی تھی. علامہ یہاں پر بریکٹ کے اندر دوبارہ دہراتے ہیں کہ نفس سے ہماری کیا مراد ہے. تعریف ہم نے یہ کی تھی فلسفے کے اندر جو رائج تعریف ہے وہ یہ ہے کہ نفس ایسا جوہر ہے کہ جو ذاتن مجرد ہے لیکن فعلن وابستہ ہے. کس کے ساتھ؟ مادے کے ساتھ. یعنی اگر اس کی ذات کو مد نظر رکھا جائے، اس کی حقیقت کو دیکھا جائے تو وہ مجرد ہے، لیکن یہ مجرد ذات اپنے اگر اس جہان میں عمل انجام دینا چاہتی ہے یہ ذات، تو یہ محتاج ہے مادے کی. جیسے مثلا آپ اپنے اس نفس کو دیکھ لیں کہ یہ حقیقت میں کیا ہے، مجرد ہے، لیکن اس عالم مادہ میں رہتے ہوئے دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج ہے، لمس کرنے کے لیے جو ہے وہ ہاتھ کا محتاج ہے، اور اس طریقے سے باقی جو ہے وہ آپ احتیاجات دیکھ لیں کہ عمل کے اندر، فعل کے اندر مادے کا محتاج ہے. پس ذاتن مجرد، فعلن جو ہے وابستہ ہے مادے کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں نفس. اب اس کو ثابت کیسے کرنا ہے؟ علامہ طباطبائی ایک دلیل سے استفادہ کرتے ہیں کہ یہ دلیل جو ہے وہ گیارہویں مرحلے میں جا کر زیادہ تفصیل سے آئے گی، کہ جہاں پر ہم عقل و معقول اس کے بارے میں بحث کریں گے تو وہاں پر یہ جو جس دلیل کے ساتھ نفس کے وجود کو ثابت کر رہے ہیں اس دلیل کی تفصیل وہاں پر آئے گی. لیکن مختصر طور پر جو کہ اس مقام پر علامہ نے بیان کی ہے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگر ہم اپنے نفس کی طرف نگاہ کریں اور اس کی طرف توجہ کریں تو ہر انسان یہ چیز بالبداہا واضح اور روشن طریقے سے پائے گا کہ انسان کے نفس میں علم کا خاصہ موجود ہے. یعنی علم رکھتا ہے، علم کی خاصیت ہے، علم رکھتا ہے اپنے اندر. پس یہ ایک مقدمہ ہو گیا کہ ہر نفس انسانی علم رکھتا ہے، خاصیت علم اس میں پائی جاتی ہے. اگلا جو مقدمہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ جو اس بات کا محتاج ہے، دلیل کا محتاج ہے، اور اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے آگے چل کے، وہ یہ ہے کہ علم کیا ہے. اس کی جب تعریف کی جاتی ہے، حصول و صورت شیء عند العقل، کہ صورت شیء کا عقل کے نزدیک حاضر ہو جانا یا حاصل ہو جانا، کہ علم اصولی کا یہ معنی کرتے ہیں. تو اب یہاں پر ایک بحث موجود ہے، وہ یہ کہ یہ جو صور علمی ہیں انسان کے، جو ذہن میں صورت شیء آتی ہے، یہ صور کیا ہیں؟ مجرد ہیں، یہ مادی نہیں ہے. کیونکہ مادے کی جو خصوصیات ہیں وہ صور علمیہ کے اندر نہیں پائی جاتی. مثلا مثال دیتا ہوں اس کی. یہ جو کتاب میرے سامنے پڑی ہے, میں نے جب اس کو دیکھا تو اس کی ایک تصویر میرے ذہن میں آئی. اب اگر میں اس تصویر کے اندر تھوڑی دقت کرتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر مادے کی کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی. مثلا مادے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ میں اشارہ کر سکتا ہوں اس کی طرف. کیا آپ اشارہ کر سکتے ہیں کہ صورت آپ کے کہاں موجود ہے؟ مثلا دائیں طرف موجود ہے, بائیں طرف موجود ہے, آگے موجود ہے, پیچھے موجود ہے؟ نہیں کر سکتے آپ. مادے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. تو یہ جو صورت آپ کے ذہن میں آئی ہے, کیا آپ اس صورت کو تقسیم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ جیسے ہی کوئی تقسیم کریں گے اپنے ذہن کے اندر تو وہ ایک الگ صورت خلق ہوگی, نہ کہ ایک صورت کے دو حصے. بس تقسیم کی خاصیت بھی جو ہے وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی. اور اگر آپ دیکھیں کہ میں اگر ایک منظر کو دیکھوں دور سے, مثال کے طور پہ ایک حسین منظر کو دیکھ رہا ہوں, ایک پہاڑی ہے بہت بلند چوٹی, اس کو دیکھ رہا ہوں, اب اگر یہ صورت علمی مادی ہوتی تو پھر لازم یہ آتا کہ بات آئے گی کہ انتباع الکبیر فی الصغیر, کہ ایک بڑی چیز جو ہے وہ منتبع ہو جائے, نقش پیدا کر جائے ایک چھوٹی چیز کے اندر, کہ انسان جس پتلی سے دیکھتا ہے وہ بھی چھوٹی اور انسان کا جو مغز ہے وہ بھی چھوٹا, لیکن جس کو دیکھ رہا ہے وہ منظر کیا ہے, ایک بلند چوٹی. تو یہ مادی کی خاصیت جو ہے اس کے اندر نہیں پائی جاتی. اب یہاں پر ایک تفصیل موجود ہے, میں ابھی اس میں جانا نہیں چاہتا, کہ بعضوں نے علم کو مادی ثابت کرنے کے لیے اس دلیل کو کہ انتباع الکبیر فی الصغیر, اس کو باطل کرنے کی کوشش کی ہے. میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہ رہا, ابھی فقط جو ہے وہ بدایہ کے اس مطلب کو جو ہے وہ کھولنے کا ارادہ ہے. تو بس دیکھا کہ ہم نے کچھ خصوصیات مادے کی مد نظر رکھیں, اور یہ جو صورت علمی ہے اس کے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کی, ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر اپلائی نہیں ہو رہی ہے. پس نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صورت علمی مجرد ہے مادے سے, مجرد ہے. ایک مطلب یہ ہو گیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ صور علمی جو ہیں یہ حاضرتن عند النفس, یہ حاضر ہوتے ہیں. حضور یہاں پر انتہائی دقیق معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے. دو مادی چیزیں آپ کبھی مد نظر رکھیں, مثلا آپ کے سامنے اگر میز پڑا ہو, آیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میز جو ہے, اگر اس میز کو اس مادی حالت میں اگر جو ہے مادہ رہتے ہوئے اگر ادراک دے دیا جائے, کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ دایاں طرف اس کا کیا ہے اور بایاں طرف اس کا کیا ہے؟ نہیں, کیونکہ مادی چیز کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے غائب ہوتے ہیں. حضور اس وقت متحقق ہوتا ہے کہ جب ہر چیز اس کے پاس حاضر ہو. یعنی حاضر ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ حقیقت کے جو علم پیدا کر رہی ہے وہ احاطہ رکھتا ہو اس اجزاء کے اوپر, احاطہ رکھتی ہو اس اجزاء کے اوپر. وہ احاطہ مادی چیزیں ایک دوسرے کے اوپر نہیں رکھ سکتی, کیونکہ مادہ تو غائب خاصیت ہے اس کی, غیب ہے. دائیں کو بائیں کا نہیں پتا, بائیں کو دائیں کا نہیں پتا, سامنے کو پیچھے والا نہیں پتا, یہ غائب ہے, حاضر نہیں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صور مجردہ جو ہیں یہ نفس کے پاس حاضر بھی ہیں. درست. تو اب یہاں پر جب یہ مطلب ہم نے بیان کر دیا تو فرماتے یہ ہیں کہ جب صور علمیہ مجرد ہیں اور حاضر ہے نفس کے پاس، تو یہ حضور اس وقت متحقق ہوگا جب انسان کا جو نفس ہے وہ بھی مجرد ہو. یعنی جہاں پر یہ علم جو ہے آ رہا ہے، محل جو آ رہا ہے، محل میں ایک تعبیر استعمال کر رہا ہوں اگرچہ یہ مادی بو دیتا ہے، لیکن بہرحال جو چونکہ علم جو ہے وہ نفس کے اندر آتا ہے، تو نفس کا بھی مجرد ہونا جو ہے وہ کیا ہے، ضروری ہے. نفس کا مجرد ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اگر نفس جو ہے وہ مجرد نہ ہوا تو پھر یہ انسان کبھی بھی عالم نہیں بن سکتا، کیونکہ مجرد چیز کبھی بھی مادی چیز میں نہیں آتی. مجرد ہمیشہ مجرد ہی کے پاس حاضر ہوتا ہے. مادے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مجرد کو قبول کرے. بس اگر علم مجرد ہے تو یہ علم جس کے پاس حاضر ہوگا وہ بھی مجرد ہونا چاہیے. بس علم کے تجرد کے ذریعے نفس کے تجرد کو جو ہے وہ ثابت کیا جاتا ہے، کہ اس کی تفصیل عرض کیا کہ یہ بعد والے مراحل میں جو ہے وہ آئے گی، کہ گیارہواں مرحلہ جو ہے وہاں پر اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوگا، اس کے علاوہ بھی شاید کسی جگہ اشارہ ہو. تو اب نفس جو ہے وہ مجرد ہو گیا. بس تعریف کا یہ حصہ کہ نفس کیا ہے، ذاتن مجرد ہے، وہ ثابت کر دیا. اب دوسرا حصہ جو ہے وہ ثابت کرنا ہے کہ یہ نفس مجرد ہونے کے ساتھ ساتھ جوہر بھی ہے. جوہر کو کیسے ثابت کریں گے؟ علامہ فرماتے ہیں اس طریقے ثابت کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نفس صورت ہے ایک ایسی نوع کے لیے کہ جو جوہر ہے. مثلا نوع انسان کو اگر مد نظر رکھیں کہ بات جو ہے وہ نفس کی ہو رہی ہے، نفس ناطقہ کی، تو نفس ناطقہ صورت ہے کس کے لیے؟ نوع انسان کے لیے. اور نوع انسان کیا ہے؟ جوہر ہے. جب نوع انسان جوہر ہے تو پھر اس کی جو فصل ہوگی، اس کی جو صورت ہوگی، اس کا بھی جوہر ہونا لازم ہے. کیونکہ یہ ایک بحث ہے فلسفے کے اندر کہ نوع جوہری کے جو اجزاء ہوتے ہیں اس کا بھی جوہر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. بس اس قاعدے کی بنیاد پر ہم یہ کہیں گے کہ نفس چونکہ صورت ہے نوع جوہری کے لیے، تو پھر اس اعتبار سے صورت الجوہر جوہرون، تو جوہر کی صورت بھی کیا ہونی چاہیے؟ جوہر ہونی چاہیے. بس اس طرح نفس کا جوہر ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے. بس دو چیزیں ثابت ہو گئی، کہ نفس مجرد ہے اور نفس جو ہے وہ جوہر ہے. تیسری چیز جو ہے یہاں علامہ بیان نہیں کرتے، اس کی وضاحت واضح ہونے کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ انسان کا یہ نفس کو جو ذاتن مجرد ہے اور جوہر ہے، یہ اپنے فعل و عمل کے اندر مادے کا محتاج ہے. چونکہ انسان بالوجدان درک کر رہا ہے، جیسے میں نے مثالیں بھی دی، آپ اپنے اندر جو ہے وہ اگر تھوڑا سا تفکر و دقت کریں تو یہ مطلب آپ کو پتا چل جائے گا. بس یہ تین چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہو جاتی ہیں اور یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ نفس جو ہے وہ وجود رکھتا ہے، اور نفس جو ہے وہ جوہر مجرد ہے مادہ سے ذاتن، اور عملاً جو ہے وہ فعلاً جو ہے وہ مادے کے متعلق ہے. یہ ایک مطلب ہے. اس کے بعد جو ہے وہ عقل کی طرف آتے ہیں کہ اس عبارت کو پڑھ لیں، پھر عقل کی بحث کو پڑھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اما النفس وہی الجوہر المجرد من المادۃ ذاتن المتعلق بہا فعلاً، کہ نفس اس جوہر کو کہتے ہیں کہ جو مادے سے ذاتن مجرد ہو، یعنی حقیقت اور ذات کے اعتبار سے، المتعلق بہا فعلاً، اور وہ متعلق ہو مادے کے ساتھ، فعلاً عمل کے اندر، یہ نفس ہے. فلما نجدو فی النفوس الانسانیت من خاصت العلم وسیأتی فی مرحلۃ العاقل والمعقول، کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم پاتے ہیں نفوسِ انسانی کے اندر خاصیتِ علم کو یہ چیز ہم پاتے ہیں. وَسَيَاتِ فِي مَرْحَلَةِ الْعَاقِلِ وَالْمَعْقُولِ, اور پھر ان قریب مرحلہ عاقل و معقول جو کہ گیارہواں مرحلہ ہے اس کے اندر یہ مطلب آئے گا, اور ہم اس بات کو تفصیل سے ثابت کریں گے کہ ان صور العلمیتا مجردت من المادت, کہ صور علمی جو ہیں وہ مادے سے مجرد ہوتی ہیں, موجودت للعالم عالم کے لیے موجود ہوتی ہیں, حاضرت عندہ اور اس عالم کے لیے اس عالم کے نزدیک حاضر ہوتی ہیں, کہ چونکہ اس کی تفصیل میں نے بیان کر دی ہے اب دوبارہ عبارت میں اس کی وضاحت نہیں کرتا. یہ بات ہم وہاں جا کر ثابت کریں گے کہ صور علمیہ مجرد ہیں. ولولا تجرد العالم بتنزہہ عن القوا ومحوزتہ فی الفعلیہ لم یکن معنا لحضور شیئن عندہ, اگر عالم کا تجرد ہونا مجرد ہونا قوا اور استعداد سے یہ جو ہے وہ نہ ہو اگر, وہ محوزت ہی فی الفعلیہ اور وہ محض فعلیت نہ رکھتا ہو, لم یکن معنا, تو پھر اس مطلب کا کوئی معنی نہیں بنتا کہ ایک شے عالم کے پاس حاضر ہوئی ہے, کیونکہ حضور اس وقت معنی رکھتا ہے کہ جب کیا ہو عالم جو ہے وہ مجرد ہو, چونکہ مجرد مجرد کے پاس حاضر ہوتا ہے نہ کہ مجرد مادے کے پاس حاضر ہوتا ہے. فالنفس الانسانیت العاقلہ, تو پس انسان کا جو نفس ہے اور عاقلہ ہے, نفس عاقلہ و نفس ناطقہ مجردت من المادہ, پس یہ نفس انسانی ثابت ہو جاتا ہے کہ مجرد ہے مادے سے. یہ ایک مطلب ثابت ہو گیا. اب دوسری چیز, وہی جوہر, اور یہی نفس انسانی جو ہے وہ جوہر بھی ہے. کیوں؟ لکونہا صورتا لنوع جوہری, کیونکہ یہ صورت بنتا ہے یہ نفس ناطقہ نوع جوہری کے لیے. وصورت الجوہر جوہر علامہ تقدم, فصل دوم کے اندر اسی مرحلہ کی دوسری فصل میں اس کے اوپر مختصر سی بحث ہوئی ہے, اور اس کے تناظر میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جوہر کی جو صورت ہے وہ خود بھی کیا ہے, جوہر کہلائے گی, کیونکہ بیان کیا کہ نوع جوہری کے اجزاء بھی کیا ہونے چاہیے, جوہری ہونے چاہیے, غیر جوہر جو ہے اس کا جز نہیں بن سکتا. یہ دو مطلب, اور تیسرا عرض کیا کہ واضح ہونے کی وجہ سے علامہ نے یہاں پر نہیں بیان کیا. یہ تھا نفس کا اس بات. اب آتے ہیں عقل کی طرف. علامہ یہاں پر دو دلیلوں کے ساتھ عقل کو ثابت کرتے ہیں کہ جوہر بنا میں عقل بھی موجود ہے. وہ اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ یہ یہاں پر جو مطلب بیان کر رہے ہیں یہ بھی جو ہے وہ گیارہویں مرحلے میں جا کر اس کے اوپر ہماری بحث ہونی ہے, اس کی پانچویں فصل میں ہم جا کر بحث کریں گے کہ جو نفس کے مختلف مراتب ہیں, نفس جو ہے عقل حیولانی ہے ایک مرتبہ, ایک عقل بالملکہ ہے, ایک عقل بالفعل ہے, ایک عقل بالمستفاد ہے. یہ مختلف مراحل جو ہیں وہ ذکر ہوئے, ساروں کی وضاحت کرنا ابھی یہاں مقصود نہیں ہے, چونکہ یہ بحث وہاں آئے گی تو وہیں پر ہی اس کی توضیح تفصیل سے دی جائے گی. ابھی فقط جو ہے وہ اس استدلال میں عقل حیولانی جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے اس کی وضاحت کرنی ہے. عقل حیولانی سے کا جو مرتبہ اس سے کیا مراد ہے, یعنی نفس جو ہے وہ اس مرحلے میں ادراک کلیات کا ادراک رکھنے کی صلاحیت تو رکھتا ہے, لیکن ابھی اس نے بالفعل کلیات کو درک نہیں کیا. ابھی جس مرحلے میں ہے حواس سے استفادہ تو کر رہا ہے لیکن ابھی کلیات کو درک نہیں کر پا رہا. اب یہ نفس اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے اندر توان و طاقت موجود ہے کہ یہ کلیات کو درک کر سکے, لیکن جس مرتبے میں ہے ابھی نہیں کر سکتا. ذرا نفس تھوڑا سا مزید جو ہے وہ ترقی کر لے، اگلے مرحلے میں آ جائے، تو یہی نفس جو ہے وہ کلیات کو درک کرے گا. لیکن ابھی جو پہلا مرحلہ ہے نفس کا، اس کے اندر یہ کلیات کو درک نہیں کر پا رہا. بس عقل حیولانی یعنی استعداد ہے کلیات کو درک کرنے کی، لیکن درک نہیں کیا ابھی تک اس نے، چونکہ ایسے مرحلے میں ہے کہ وہاں ابھی کلیات درک نہیں ہو سکتی. جیسے مثلا آپ ایک بچے کو جو تازہ متولد ہوا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ابھی رشد کر رہا ہے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے لمس بھی کر سکتا ہے، اپنے ناک سے سونگ بھی سکتا ہے، اپنے کان سے سن بھی سکتا ہے، اپنی زبان سے چکھ بھی سکتا ہے، یہ حواس والے سارے کام کر پا رہا ہے. لیکن ابھی اس بچے کے اندر اس کا جو نفس ہے وہ ابھی کلیات کو درک نہیں کر پا رہا. آیا اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے؟ نہ، صلاحیت ہے، لیکن ابھی جس مرتبے میں ہے صلاحیت اس سے استفادہ نہیں کر پا رہا، چونکہ جو کلیات کو درک کرنے کی شرط ہے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، وہ مزید رشد کرنے کے بعد حاصل ہوگی. بس نفس جب عقل حیولانی کے مرتبے میں ہوتا ہے تو معقولات کی نسبت، کلیات کے ادراک کی نسبت بالقوہ ہوتا ہے، یعنی اپنے اندر رکھتا نہیں ہے، صلاحیت ہے رکھنے کی. اب نفس جب اپنے پہلے مرتبے میں کلیات کا ادراک نہیں رکھتا، تو پھر بعد میں جو کلیات اس کے پاس آ رہی ہیں یہ کلیات کس نے دی ہیں اس کو؟ اب یہاں پر جو ہے وہ مختلف فرض موجود ہیں. ایک فرض یہ ہے کہ یہی نفس ہے کلیات کو جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، یعنی عطا کرتا ہے اپنے آپ کو. تو کہتے ہیں کہ جب وہ عقل حیولانی کے مرتبے میں تھا تو اس وقت تو صلاحیت ہی نہیں تھی ابھی، یعنی صلاحیت تھی لیکن ابھی وہ ادراک نہیں کر پا رہا تھا، خالی تھا بالکل. تو ایک خالی چیز کیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک چیز دے دے جو اس کے پاس تھی نہیں، یعنی فاقد الشے معطی الشے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بس نفس خود جو ہے اپنے آپ کو وہ کلیات نہیں دے سکتا. کوئی امر مادی ہے ایسا کہ جس نے دے دیا یہ کلیات اس کو؟ کہتے ہیں امر مادی کلیات دے ہی نہیں سکتا. کیوں؟ امر مادی ادراک کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. جب امر مادی ادراک کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ نفس کو کیسے ادراک کلیات کا ادراک دے سکتا ہے، کلیات اس کو دے سکتا ہے؟ بس کوئی امر مادی بھی نہیں ہو سکتا، خود نفس بھی نہیں ہو سکتا. بس فرماتے ہیں کہ اس کو کلیات افاضہ کرنے والا، عطا کرنے والا ایک ایسا جوہر ہے کہ جو مجرد ہے اور جس کے اندر نہ استعداد پائی جاتی ہے نہ قوہ پائی جاتی ہے، وہ اس کو کلیات جو ہے وہ افاضہ کرتا ہے، اور اس جوہر مجرد کو عقل کہتے ہیں. تو اس دلیل کے ذریعے جو ہے وہ عقل کو ثابت کرتے ہیں. دوسری دلیل جو یہاں پر دیتے ہیں وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم نے مادہ و صورت کے بارے میں بحث کی تھی کہ مادہ اور صورت ایک دوسرے کے ساتھ متلازم نہیں ہیں فقط، بلکہ ایک دوسرے کے محتاج بھی ہیں. تو وہاں پر ہم نے یہ بات ثابت کی تھی کہ مادہ جو ہے وہ صورت کا محتاج ہے اپنے وجود کے تحقق میں. تو وہاں یہ بات بیان کی تھی کہ مادہ جو صورت کا محتاج ہے، صورت اس کے لیے علت فاعلی نہیں ہے، یعنی صورت جو ہے وہ مادے کو وجود عطا نہیں کرتی ہے، بلکہ مادے کو وجود جو ہے وہ عقل عطا کرتی ہے، عقل مجرد عطا کرتی ہے، اور یہ عقل مجرد اس مادے کو محفوظ رکھتی ہے اس صورت کے توسط سے. پس وہاں پر جب ثابت کر دیا کہ مادے کے وجود کو باقی رکھنے والا اور اس کے وجود کو متحقق کرنے والا عقل مجرد ہے، تو یہاں اس دلیل سے استفادہ کرتے ہیں کہ یہ چیز بھی دلیل ہے اس بات کی کہ عقل مجرد نام کی چیز موجود ہے. بس یہ دو دلیلوں کے ساتھ جو ہے وہ عقل کو یہاں پر ثابت کرتے ہیں. عبارت دیکھیں، وَأَمَّا الْعَقْلُ فَلِمَا سَيَأْتِي أَنَّ النَّفْسَ فِي مَرْتَبَةِ الْعَقْلِ الْحُيُولَانِ أَمْرٌ بِالْقُوَّةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الصُّوَرِ الْمَعْقُولَةِ لَهَا، کہ عن قریب آئے گا گیارہویں مرحلے کی پانچویں فصل میں کہ نفس جو ہے وہ عقل حیولانی کے مرتبے میں بالقوا ہوتا ہے. نفس کس کی نسبت؟ صور معقولہ کی نسبت، یعنی ادراک کلیات کی نسبت. जो है ये अक्ले हयूलानी के मर्तबे में क्या है, अमरे बिलकुवा होता है, यानी इस्तेदाद होती है इसके अंदर, लेकिन इदराक की कुलियात रखता नहीं है, यानी बिलफेल नहीं होता बल्कि बिलकुवा होता है। फल हजी यूफीज अले हल्फिलियत फीहा, वो के जो फिलियत अता करता है इस नफ्स पर, फीहा यानी सोवर माकूला के अंदर फिलियत को जो चीज अता करती है, यमतने मुमतने है कि अन यकूना नफ्सुहा, के खुद वो नफ्स हो, यानी जो चीज इफाजा कर रही है फेलियत को वो खुद नफ्स हो, यानी नफ्स जो है वो इदरा के कुलियात को अपने लिए जो है वो अता कर रहा है, इफाजा कर रहा है, नफ्स अपने ऊपर ही इफाजा कर रहा है। वाहिया बिलकुवा, कहते हैं कि मुमतने है कि ये खुद नफ्स हो, दर हाली के वो खुद बिलकुवा है, यानी खुद नहीं रखता अभी, तो खुद को कैसे अता कर सकता है, पस खुद नफ्स नहीं हो सकता। वला अय्यु अम्रिन मादियन मफरूज, कोई भी अम्र मादी फर्ज कर लें, कोई भी वजूद मादी फर्ज कर लें, वो भी जो है नफ्स को कुलियात का इदराक नहीं दे सकता, चूंकि अम्र मादी इदराक के कुलियात की सलाहियत रखता ही नहीं है, तो उसको कैसे देगा। बस नतीजा क्या निकला, फमु फमुफीजुहा जौहरुन मुजर्रदुन मुनज्जहुन अनिल कुव्वत वल इम्कान। बस सोवर माकूला को इफाजा करने वाला कौन है, एक ऐसा जौहर है कि जो मुजर्रद है और पाक है इस्तेदाद और कुव्वत से। अल इम्कान से मुराद यहां पर इम्कान इस्तेदादी है, इस्तेदाद मद्देनजर है यहां पर, और वो जौहर मुजर्रद कौन है, वह वल आकल, वो अकल है। ये एक इस्तेदलाल था। दूसरा इस्तेदलाल, वाइजन तकद्दमा अन्ना मुफीजल फिलियता, अन्ना मुफीजल फिलियते लिल अनवा इल मादियता मादियते बिजअल इल मादते वसूरा। ये बात गुजर चुकी है कि मादी अनवा को फिलियत अता करने वाला किस तरह वो फिलियत को अता करता है, मादा व सूरत को करार देता है, और वस्तहफाज़िल मादत बिसूरा, और फिर मादे को सूरत के जरिए महफूज रखता है, ये फ़ेलियत इफाजा इस तरह करने वाला कौन है, अक्लुन मुजर्रद, वो अक्ल मुजर्रद है। फल मतलूब साबितुन, बस मतलूब साबित हो जाता है कि अक्ल नाम का एक जौहर मौजूद है, एक हकीकत है जौहरी के जो अक्ल है वो साबित हो जाता है। वह अला वजूद हिमा, नफ्स और अक्ल के वजूद पर बराहीन कसीरतुन और भी बहुत सारे जो हैं वो बराहीन मौजूद हैं कि सतातिल इशारतु इला बाज़िहा, के बाज़ की तरफ जो है वो इशारा 11वें मरहले में जाकर आएगा। यहां पर मुख्तसर सा एक खात्मा बयान करते हैं एक मतलब की तरफ, वो ये है कि जो जवाहिर हैं वो आपस में तजाद नहीं रखते। तजाद एक मरतबा उर्फी माना में इस्तेमाल होता है और एक मरतबा जो है इस्तेलाही व मंतकी माना है उसका। उर्फी माना में हम तजाद हर मुकाबिल चीज को तजाद कह देते हैं, वैसे हम कहते हैं पानी और आग आपस में मुतजाद हैं, क्योंकि पानी और आग कभी जमा नहीं हो सकते, एक दूसरे के मुकाबिल हैं, तो इसको तजाद से ताबीर कर देते हैं। ये उर्फी माना है, लेकिन इस्तेलाही माना इससे अलग है। इस्तेलाही माना क्या है, वो ये है कि अमराने वजूदियान, तजाद दो ऐसे अमर के दरमियान पाया जाता है, दो ऐसी शय के दरमियान पाया जाता है कि जो वजूदी हो, दाखिलाने तहता जिनसिन करीब, और वो दो चीजें जो कि अमर वजूदी हैं वो जिन्स करीब के तहत दाखिल हो, और क्या हो, यताआक़बाने अला मौज़ूइन वाहिदिन, और वो एक ही मौजू पर पैदर पे आए। ये वाला नुक्ता जो है यहां पर जो है वो जरूरी है समझना, ताकि ये इबारत जो है वो वाजे हो जाए। बस तजाद के अंदर جو قیدیں لگی ہوئی ہیں اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصطلاحی طور پر اس چیز کو تضاد کے زمرے میں لاتے ہیں کہ جو موضوع کے اوپر آتا ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ تضاد صفات میں پایا جاتا ہے, حالات میں تضاد پایا جاتا ہے, جوہر کے اندر تضاد نہیں پایا جاتا, کیونکہ جوہر موضوع کا محتاج نہیں ہوتا. عرض ہے, صفات ہیں کہ جو موضوع کے محتاج ہوتے ہیں. اور تضاد کی تعریف میں کیا ہے کہ تضاد کے اندر دو امر جو ہیں وہ کیا ہیں, یتعاقبان علی موضوع واحد, ایک موضوع پر وہ پے در پے آئیں. مثلا ایک موضوع اگر ہم یہ کتاب لے لیں, اس موضوع کے اوپر اگر سفیدی ہے تو سیاہی نہیں ہوگی, اگر سیاہی ہے تو سفیدی نہیں ہوگی. تو اگر سفیدی کی جگہ سیاہی آنا چاہتی ہے تو کیا ہوگا, سفیدی ہٹے گی, سیاہی اس کی جگہ آ جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سفیدی ہو, سفیدی کے ہوتے ہوئے سیاہی آ جائے. یہ تھا آقبان ہیں, پے در پے آنے والے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں آتے. سردی اور گرمی, اگر سردی ہوگی گرمی نہیں آئے گی, گرمی جائے گی تو سردی آئے گی. یعنی جانا ایک کا ضروری ہے تب جا کر دوسری اس کی جگہ لیتی ہے. اس کو کہتے ہیں یتعاقبان علی موضوع واحد. تو موضوع کا محتاج کون ہے, صفات اعراض, لیکن جوہر جو ہے وہ جو موضوع کا محتاج نہیں ہوتا, کہ جوہر کی تعریف میں بیان ہوا تھا. پس اصطلاحی طور پر اگر دیکھا جائے تو جوہر کے اندر تضاد نہیں پایا جاتا. دلیل کیا ہے کہ جوہر موضوع ہی نہیں رکھتا, اور تضاد اصطلاحی کے اندر ایک موضوع پر تعاقب جو ہے وہ شرط ہے. بس اصطلاحی معنی میں تضاد جوہر کے اندر نہیں پایا جاتا. عبارت دیکھیں, خاتمتن من خواص الجوہر انہو لا تضاد فیہ, کہ جوہر کے اندر کوئی تضاد نہیں پایا جاتا. تضاد سے مراد کیا ہے, اصطلاحی. لأن من شرط تضاد, چونکہ تضاد کی شرط یہ ہے, تحقق موضوع یعتبرہ الزدان, کہ زدان جو ہیں وہ کیا کریں, پے در پے اس کے اوپر آئیں, اس کے پیچھے چلیں. یعنی یتداولہ الزدان, متداول ہوں, یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آئیں. یہ مد نظر ہے یہاں پر. ولا موضوع للجوہر, اور یہ بات ثابت ہے کہ جوہر کا کوئی موضوع ہوتا ہی نہیں ہے. جب موضوع ہی نہیں ہے تو تضاد کی تعریف اس پر فٹ نہیں آتی ہے. جب تضاد کی تعریف اس پر فٹ نہیں آ رہی ہے تو پھر یہ کہنا درست ہے کہ جوہر کے اندر تضاد نہیں پایا جاتا. یہاں تک جو ہے وہ ہماری بحث ختم ہو جاتی ہے جوہر کے اندر. اب نامی فصل سے جو بحث شروع ہوتی ہے وہ ہے عرض کے بارے میں. عرض کی جو مختلف اقسام ہیں اس کے بارے میں بحث ہوگی, اور پھر ان کی تعریفیں بیان کی جائیں گی, کہ تفصیل پھر بعد میں بیان کی جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.